اور پھر جب موت تکبر کرے گی, جب موت تکبر کرے گی غرور میں مبتلا ہوگی, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز کے موت اللہ پاک کے حضور ایک مہینے کی صورت میں آئے گی, اور موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا, موت کو بھی موت آ جائے گی, اور موت کا تکبر اللہ پاک موت ہی سے توڑے گا, پھر اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے, پھر سب زندہ رہیں گے, جو جہنم میں ہے وہ بھی زندہ رہے گا, جو جنت میں ہے وہ بھی زندہ رہے گا. تو یہ تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں, اللہ پاک تکبر سوچتا ہے سزا دیتا ہے, تو اللہ کے حضور خاطرین انکساری کرنے والے ہو جاؤ. پہلا سبق جو قصہ یاد سے ملتا ہے وہ تکبر میں مبتلا نہ ہونا ہے, اور دوسرا سبق جو قصہ سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ علم عبادت سے افضل ہوتا ہے. عالم کا مرتبہ عابد سے یعنی عبادت کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے, بہتر ہوتا وہ فرشتے عابد تھے, آدم علیہ السلام عالم تھے, اب عبادت تو نہیں کی, اتنا بھی تو پیدا ہی ہوئے کبھی تو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت کرنے والوں میرے علم والے آدم کے آگے جھک جاؤ, سجدہ ریز ہو جاؤ. تو عالم کا درجہ عابد سے زیادہ ہے, اور حدیث سے کہا جاتا ہے آپ میں دو جھائی چاہتے ہیں کہ آپ ہی عالم کی تصیرت عابدوں پر عبادت کرنے والوں پر اسی طرح ہے کہ جیسے تاروں پر چودھری رات کے چاند کی تصیرت ہوتی ہے, عالم چودھری رات کا چاند ہوتا ہے اور عبادت کرنے والے ستارے ہوتے ہیں, وہ ستاروں کی طرح ہوتی ہیں, یہ چودھری کے چاند کی طرح ہوتا ہے. تو عالم کا درجہ عابد سے زیادہ ہوتا ہے, یہ بات ثابت ہوئی. اور تیسری بات یہ قصہ سے ثابت ہوتی ہے اور مستمر ہوتی ہے, وہ یہ ہے اور بھی یہ کہ آدمی کا درجہ اللہ رب العزت نے بہت بلند کیا. یہاں کچھ ضروری بات ہے علم کے حوالے سے, وہ بات خاص کروانی. امام ابو الحیض سمرقندی علی محمد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کے پاس جانے سے, عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے سات فائدے ہوتے ہیں. کتنے فائدے؟ سات زائد کے اللہ پاک انسان کو نوازتا ہے اس کو, کہ جو عالم کی صحبت میں بیٹھتا ہے, عالم کے پاس جاتا ہے, عالم کی فضیلت. پہلا فائدہ یہ ہے کہ عالم کے پاس چل کر جانے والا طالب علموں میں لکھا جاتا ہے اللہ کے, اللہ پاک اس کو طلباء میں علم حاصل کرنے والوں میں اس کا نام لکھ دیتا, علم حاصل کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے, آپ اور طالب علموں جیسا ثواب ادا کر اس کو ادا کرتا. اور دوسری چیز کہ جب تک وہ عالم کے پاس بیٹھتا ہے, اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے, تب تک اللہ پاک کا یہ کرم ہوتا ہے کہ مجلس میں بیٹھنے والا جب اتنی دیر تک گناہوں سے بچا رہتا, گناہوں سے محفوظ رہتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ طلب علم کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو خالق کائنات ہر قدم پر اس اپنے بندے کو سلام ادا کرتا, ہر قدم پر یہ ادا کرتا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ علم کے حلقے میں, عالم کے حلقے میں اللہ پاک کی رحمت برستی ہے, اور جب کوئی گھر سے آ کے بیٹھ جاتا ہے تو خود اس رحمت میں شریک ہو جاتا ہے, اللہ پاک اس کو اس رحمت میں شریک کر دیتا. اور پانچویں بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنا بذات خود عبادت ہے, تو علم حاصل تو کرتا ہے اللہ پاک کہ ہاں وہ عالم یعنی علم حاصل کرنے والا بھی لکھا جاتا ہے, اللہ پاک اس کو عالم بھی لکھ دیتا. اور چھٹی بات یہ کہ اگر کوئی عالم کا مسئلہ سمجھ میں نہ آئے اور دل تنگی میں گزرا ہو کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اس سمجھ میں نہ آنے پر اور دل کی تنگی پر بھی پانی کے کائنات اس شخص کو ان کے تعلیم کرنے والوں کو سدر جاری دیتا, آج لوگوں کو سدر جاری دیتا. اور ساتویں بات یہ کہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے سے علم سے محبت پیدا ہوتی ہے, اور جہالت سے نفرت پیدا ہوتی ہے, جہالت کی دشمنی سے انسان ادا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جہالت سب سے بڑی دشمن ہے اور علم انسان کا سب سے بڑا دوست ہے. اور حضرت مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم دین کو, دین کے علم کو مار پر سات چیزوں کی وجہ سے اللہ پاک نے فضیلت عطا کی. علم دین کو مار پر پہلی چیز کہ انسان کا مال, مولانا شیر خدا فرماتے ہیں کہ علم یہ پیغمبروں کی میراث ہے اور مال یہ فرعونوں کی میراث ہے, یہ حرام کی میراث ہے, یہ شیطان کی میراث ہے, یہ مال یہ نمرود کی میراث ہے, اور علم یہ پیغمبروں کی میراث ہے, یہ محمد مصطفیٰ کی میراث ہے. یہ بات مولانا شیخ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا مگر علم کے اندر یہ کمال ہے کہ جتنا خرچ کرو اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا اتنا ہی لگتا. اور تیسری بات یہ کہ مال کی حفاظت انسان ہی کرتا ہے اور انسان کی حفاظت خود علم کرتا انسان کی حفاظت علم کرتا. اور چوتھی بات یہ کہ مال فقط دنیا میں کام آتا ہے مگر علم دین کا علم کہ جی اللہ کا پاس کرتا ہے وہ علم انسان کو قبر کے اندر بھی پیدا پہنچاتا وہ قبر تک کام جاتا. اور پانچویں بات یہ کہ مال اللہ پاس سب کو دے دیتا ہے مگر علم صرف ایمانداروں کو عطا کرتا علم صرف ایمانداروں کو عطا کرتا. اور چھٹی بات یہ ہے کہ مالداروں کی ضرورت دنیا میں کسی کو ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی مگر علم والوں کی ضرورت دنیا کو ہر موقع پر موجود رہے گی. علم والوں کی ضرورت دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوتی ہمیشہ دنیا کی ضرورت ہوتی ہے کہ اہل علم ان کے اندر موجود رہے ان کے درمیان رہے. اور پھر جس کے پاس مال زیادہ ہوگا پل صراط پر گزرنے میں اس کو تکلیف ہوگی اور جو علم والا ہوگا یہ علم کی برکت سے پل صراط پر گزرنا اس کے لیے آسان ہوگا. مولانا شیخ اللہ تعالیٰ سنا فرماتے ہیں کہ دنیا چار شخصوں کی وجہ سے قائم ہے. پہلا شخص عالم باعمل اس کی وجہ سے دنیا قائم ہے اور دوسرا وہ شخص کہ جو مالدار ہے لیکن سچ ہے اللہ کی راہ میں دیتا اور تیسرا وہ شخص کہ جو فقیر ہے مگر غربت میں بھی اللہ کے حضور صبر کرتا اور چوتھا وہ شخص جو علم رکھنے والے سے محبت کرتا جو عالم سے پیار کرتا ہے جو عالم سے محبت رکھتا ہے جو عالم سے کہاوت اور احترام کے سارے تقاضوں کو مرحوم خاطر رکھتا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان سبق اس بنا پر کہ وہ کسی اللہ والے سے محبت کرے گا کسی علم والے سے محبت کرے گا کسی فکر والے سے محبت کرے گا. خالق کی تعینات قیامت کے روز اس شخص کو اٹھا کر اس عالم کے سب کے تک نکالے گا اور وہ کہے گا مولا میرا کون سا عمل تھا کہ مجھے اس درجے تک پہنچا دیا گیا. اللہ پاک فرمائے گا کہ بے شک تیرا اپنا کوئی عمل اس قابل نہ تھا تیری اپنی کوئی نیکی اس قابل نہ تھی مگر تو دنیا میں اس ذات کے ساتھ پیار کرتا تھا اس عالم کے ساتھ پیار کرتا تھا جا اسی محبت کے سب کے لیے تیرا انجام اچھا انجام ہے کہ عالم کے ساتھ کر رہا ہوں اسی محبت کے سب میں اس کے ساتھ مجھے اس درجہ ادا کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں نجات کر رہا ہوں اب یہ مجھے ساتھ لے کر جنت کے دروازے لگا حدیث پاک میں. اور دوسری چیز تیسری چیز دوسری چیز جو ثابت ہوئی وہ یہ کہ علم کا درجہ عبادت سے زیادہ ہے. سو اللہ پاک نے عابدین سے عابد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا. اور تیسری چیز کہ خالق کائنات انبیاء کو علم براہ راست عطا کرتا کسی دنیا والے کا شاگرد کچھ اپنے نبی کو نہیں بناتا. قرآن بتاتا ہے بار ڈاما اللہ نے تعلیم دی اللہ نے سکھایا تو خالق کائنات اپنے نبی کو کسی دنیا والے کا شاگرد نہیں بناتا اللہ پاک خود نبی کو تعلیم عطا کرتا خود جہاں میں جو نسبت بھی سارے 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 تعلیمات ثابت ہو رہا. خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو علم کیا تو خود آپ کیا کسی کا شاگرد نہیں بنایا کسی فرشتے کے ذریعے علم نہیں سکھایا اللہ پاک براہ راست اپنے نبی کو تعلیم عطا کرتا ہے کسی اور کو نبی کا استاد نہیں بناتا بلکہ خود رب کائنات نبی کا استاد ہوتا. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے رمضان نوری و عمارت السماوات بدل ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھا دی یعنی ہم نے دکھا دی ہم نے براہ راست ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کا علم عطا کیا. اسی طرح قرآن مجید سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہتا فسخرنا الریح بأمره رخاء حيث أصاب کہ ہم نے سلیمان کے ہاتھ میں یعنی ہوا کو رکھ دیا علم عطا کر دیا ہوا کا علم ہوا کا اختیار اب سلیمان جتنا اشارہ کرتا تھا ہوا ادھر چلنا شروع ہو جاتی جلا بہادر سلیمان علیہ السلام کو خود یہ طاقت آتا کسی دنیا دار سے کسی دنیا والے سے یہ طاقت نہیں دی بلکہ اللہ پاک اپنی نبی کو براہ راست سکھاتا ہے کسی روز کو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نبی کا استاد نہیں بناتا بلکہ خود رب کائنات براہ راست نبی کو عطا فرماتا کسی کا ہی ساری احترام فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب وہ انبی ہو کم میرے علم کا جو مقام ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید کا آیا کریمہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کا مقام یہ ہے وہ انبی ہو کم بماتا کرنا بماپتا کرنا کی بھی مجھے کہو کہ لوگوں جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو میں وہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں، جو گھروں میں جمع کرتے ہو میں وہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں۔ قرآن مجید اب وہ ساری چیزیں ظاہر ظاہر تو نگاہ کے سامنے نہیں ہے، یہ علم غیر، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیر قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیر قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ تیسرا بارہ تمہارے اعتبار نہ صرف کم دما صاف ہوں گا واپس داخل ہوں گا کی سے کم لوگوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو مجھے آپ کی عزت کی قسم مجھے وہ بھی خبر ہے، جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں اس کو بھی خبر دیتا ہوں، میں اس کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اگر قرآن علم غیب بتاتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیب اگر قرآن سے ثابت ہے اور قرآن بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب دیا گیا تو جو عیسیٰ کی جان ہے محمد اس کو علم غیب نہیں ہوتا۔
مقرب نہ تھے، مقرب
کب ہوئے؟ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. تعظیم نبی کی کر رہے ہیں, کلیم خدا سے ہو رہے ہیں. بات سمجھ گیا؟ تعظیم ادب نبی کا کر رہے ہیں, تعظیم نبی کی ہو رہی ہے, قرب خدا اپنا دے رہا. تو جس پر جو قرب ملتا ہے وہ نبی کے ذریعے سے ملتا ہے. اللہ تو اپنی بات بھی مخلوق کو براہ راست نہیں پہنچاتا. جب بات پہنچانی ہو تو وہ تو یہی کہتا ہے کل ہو وقت ہو وقت, اے نبی تو لوگوں سے کہہ دے, تو لوگوں سے کہہ دے. اللہ پاک چاہے تو براہ راست مخلوق کے ساتھ کر سکتا ہے نا, بولے اللہ پاک ہی ہے نا. لیکن نہیں, اللہ کا سمجھا کل میرے مصطفیٰ تو کہہ دے. کہ مخلوق سے خطاب کلام کر تو سکتا ہوں لیکن محبوب کروں گا نہیں. میرے مصطفیٰ تجھے میں نے اپنی مخلوق کے درمیان وسیلہ بنا دیا ہے, ذریعہ بنا دیا ہے. میرے مصطفیٰ جہاں سے پیغام دیتا جا میری مخلوق کو پیغام دیتا ہے. وہ لوگ جو قدم قدم پر, وہ خدا جو وسیلے کا محتاج نہیں ہے, جو ذریعے کا محتاج نہیں, جب وہ وسیلہ نبی کا لیتا ہے تو ہم جو قدم قدم پہ وسیلوں کے محتاج ہیں, ہم مصطفیٰ کا وسیلہ چھوڑ کر خدا کے ساتھ کیسے پہنچ سکتے, کیسے پہنچ سکتی؟ تو اللہ اگر ساری نبی کے ذریعے سے قرآن کہتا ہے پس پا کے ساری گایا سیما کہ مصطفیٰ ہے, میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے آؤ. اور چھٹی بات یہ کہ عبادت پر ناز نہ کرو. شیطان نے عبادت پر ناز کیا تھا, تباہ کر دیا ہے. عبادت پر فخر, عبادت پر ناز نہیں ہونا چاہیے. اعتبار خاتمے پر ہوتا ہے. اے بڑی عبادت کرنے والے, کیا خبر تجھے ایمان کی موت بھی نصیب ہوگی؟ اے عبادت میں فخر کرنے والے, میں حج میں فخر کرنے والے, زکاتوں میں فخر کرنے والے, نیکی اور زکات میں فخر کرنے والے, انہیں شیطان سے جاتی عبادت ہوگی. انجام خاتمے پر منحصر ہے. جس کا خاتمہ اچھا ہو وہی کچھ نصیب ہے, جس کا خاتمہ اچھا نہیں وہ اپنی عبادتوں سمیت جہنم میں جائے. عبادتوں پر لاکھ سفر نہیں کرنا چاہیے. اور ساتویں بات کہ گناہ کرنا کفر نہیں ہے. جو اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کرنا بولے کفر نہیں ہے, گناہ کو اچھا سمجھنا کفر ہے. گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا, اس گناہ کو اچھا سمجھنے سے کافر ہوتا. شیطان نے گناہ جو کیا تھا وہ فقط اگر گناہ ہوتا تو شاید اللہ معاف کر دیتا, لیکن اس نے گناہ کو اچھا سمجھا ہوتا اور گناہ کے حق میں دلیلیں دیتا تھا. انا خیروں دلو میں اسے دے دو. تو چونکہ گناہ کو اچھا سمجھا تھا, گناہ کے حق میں دلیلیں دیتا تھا, تو اللہ باز میں باہر کئی نام سچان کی گل سمجھ دی. نکل جا ہماری مدگاہ سے, تو نہ نکل دیا گیا ہے تو ہماری مدگاہ سے نکل دیا گیا. تو گناہ کو اچھا سمجھا تھا اس نے, گناہ کیا ہوتا, فقط گناہ ہوتا تو اللہ پاک شاید معاف کر دیتا, لیکن گناہ کے حق میں دلیل نہیں تھا تو اللہ پاک نے رد کر دیا. اور دسویں چیز, بہت ہی چیزیں ہیں لیکن آخری یہ کچھ رد کر کے بات ختم کرتی ہیں کہ ایک اور اہم چیز کہ جہاں بھی لگ جائے دنیا کی رنگینیاں, جا رنگینیوں کے اندر, رونقوں کے اندر, انسان کو ایسے امور میں, ایسی رونقوں میں دل نہیں لگانا چاہیے, بلکہ دل ہمیشہ اور ہمیشہ ان چیزوں کے خالق کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے. آدم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت کر کے فرمایا, بیٹا کبھی دنیا کی رونقوں میں, رنگینیوں میں دل نہ لگانا. میں نے جنت کی نعمتوں میں دل لگایا تھا, شاید یہ اسی کی سزا مجھے دے. ان دنیا کی نعمتوں میں, دنیا کی رونقوں میں دل نہ لگانا, دل ہمیشہ اپنے رب کی طرف متوجہ رکھنا. اور جمع کی بتاتا ہے کہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی, انسان سے چھن بھی جاتی. یہ سوچ بھی ہے رکھنی چاہیے کہ یہ جو نعمتیں ہیں ہمیشہ رحمتیں ہو رہی ہیں, نعمتیں ہو رہی ہیں, نعمتوں میں جی رہے ہیں, اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پہن رہے ہیں, یہ نعمتیں ہمیشہ, ان نعمتوں کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ نعمتیں چھن بھی سکتی, یہ نعمتیں جس کا آدم علیہ السلام شیطان نے پھنسا, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں. اس دھوکے میں حضرت حوا نے خود بھی کھا لیا, تمہارے اسلام کو کھلا دیا, تو ہمیشہ ان نعمتوں میں رہیں. چونکہ نعمتوں سے دل لگ گیا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ جائیے اب یہاں سے نکل جائیں. نعمتوں سے کبھی کوئی نعمت ہمیشہ برقرار نہیں رہ سکتی, ضروری نہیں وہ نعمت اللہ پر چھین نہیں سکتا. اور یہی بات بڑے عارفانہ انداز میں حضرت میاں محمد صاحب آخری صدی پر علامت کرواتے ہیں کہ سزا انسان پر ہے کہ وہ عزت نہیں رکھتی. انسان کو ہمیشہ آنے والے حالات مسائل کے لیے تیار رہنا چاہیے. کوئی خبر نہیں کس وقت کی نعمتوں کا مذاق اللہ کی طرف سے بند ہو جائے گا اور اصلیتوں کا مذاق کھل جائے گا, محنت اور مشاہدت کا دروازہ کھل جائے گا. تو اگر یہ سدا نتا ہی بلبل بولے, سدا نتا بہارا, سدا نہ حسن جوانی کا میم, سدا نہ صحبت جب رہا. تو یہ نظیمیاں یہ دولت کے سدا انسان کے ساتھ نہیں رہتی, یہ چھوٹ بھی جاتی ہے. لوگوں ان غالبوں کے اندر رنگینیوں کے اندر دل نہ لگاؤ, دل لگے تو فقط اس ذات کی طرف وہ کب کی ساتھ لگے. آگے بڑھاتے ہیں کہ سدا نہ رسد بازاروں دیکھتی, سدا نہ رونق شہرا, کہ کبھی بازاروں کی رونق کے لیے کبھی اسی طرح سلامت نہیں رہے گی, سدا نہیں رہے گی. اور سدا نہ موج جوانی والی, سدا نہ ندیاں لہرا, کبھی جوانی کی سدا برقرار نہیں رہے گی. یہ جو ندیوں کا بہاؤ ہے یہ بھی بلاخر ختم ہونے والا ہے, یہ بھی بلاخر رکنے والا ہے. اور سمجھے کہ مان نہ کریو روپ گھنے دو وارث کون حسن دا, اے صاحب جمال اپنے حسن کے ناپ نہ کر, اپنی قدرت کے ناپ نہ کر, اپنی جمال کے خوبصورتی کے ناپ نہ کر. وارث کون حسن دا, مان نہ کریو روپ گھنے دا, وارث کون حسن دا, سدا نہ رہن شاہ ہریاں, سدا نہ پھول چمن دا. اور لکھ ہزار پہاڑ حسن بھی خاکوں وچ سمانی, لکھ ہزار پہاڑ حسن بھی خاکوں وچ سمانی, لا فرید محمد جس کی جگ وچ رہے گا. وہ فرید رب جسے دنیا میں کہانی ہے, وہ فرید رب کی فرید ہے, اللہ کا تعلق ہے. دنیا کی دولتوں کے ساتھ رہو, انہیں برتو, لیکن دل نہ لگے, دل لگے تو رب کی یاد ملے. آج میں اس طرح میرے یعنی بچی اچھی سارے اسلام فرمائی, اس طرح میرے شمار چیزیں بہت سی چیزیں ہیں جو یہاں ثابت ہو رہی ہیں. یہاں پہ پھر آگے سمجھ پاتے ہیں کہ لوئے لوئے پر لے سوئیے جے خود پانڈا کرنا, دیگر سے دن گیا محمد کر جانی ہے سننا. لوئے لوئے یعنی ابھی وقت ہے, آج بھی عمل کر لو, یہ سے یہ سبق اب بھی وقت ہے, آج بھی عمل کر لو, دیگر سے دن گیا محمد کر جانی ہے کرنا. موت آنے والی ہے, پھر دنیا کا یہ سامان ختم ہوگا اور آخرت کی طرف روانی ہوگی. یہ چند چیزیں ابھی بہت بے شمار چیزیں اس وقت میرے سامنے ہیں, ذہن میں ہیں, لیکن وقت کا جو مسئلہ ہوتا ہے اور بس ان بات ختم کرتے ہیں. باقی ان شاء اللہ بھی موقع ملا تو ان شاء اللہ اگلے جو ہم انبیاء کا سلسلہ شروع کریں گے, حضرت سے بھی صحیح طرح سے جان سے بات کریں گے. اللہ پاک ہمیں مقامی انبیاء سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ان پر آپ نے شروع کر دی. دس حکمتیں اور نکاح ہم پچھلے وہاں بیان کر چکے ہیں, کچھ اور چیزیں آج ہم بیان کریں گے. اس میں پہلا عمل اور پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت سے عبادت کی توفیق تو طلب کرنی چاہیے, اور جتنی ہو سکے انسان اللہ کی عبادت کرے, لیکن کبھی بھی زندگی کے کسی لمحے میں بھی انسان اپنی عبادت اور اپنی ریاضت پر ناز نہ کرے, کبھی غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو. اس لیے کہ شیطان کو اپنی عبادتوں پر بہت ناز تھا, لیکن وہ اس کی سجدہ ریزیاں اس کے کام نہ سکی. تو عبادتوں پر پکڑ جانا, عبادتوں پر فخر کرنا, یہ ایک شیطانی خصلت ہے, اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اس سے انسان تباہی, بربادی اور ہلاکت کے گڑھوں تک پہنچ جاتا ہے, جیسے شیطان کی. اور دوسری بات جو اس قصہ سے ثابت ہوتی ہے کہ توبہ, عمل توبہ کے لیے رونا اور گریا کرنا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آہوزاری کرنا, یہ انبیاء کی سنت ہے. اور توبہ کے عمل میں گناہوں کی معافی کی عمل میں یہ رونا ایک ایسا عمل ہے جو رب کائنات کو بہت مقبول ہے. اور اس زمین پر جو سب سے پہلی عبادت کی گئی اس زمین پر انسان کی سب سے پہلی عبادت وہ اپنی لفظش اور سطح پر نازم ہو کر شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے اور اس کے حضور آنسو بھیجنا آنسو پیش کرنا. انسان کی پہلی عبادت جو اس زمین پر ہوئی وہ استغفار ہے, وہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کریا اوزاری ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے 300 برس تک فرمائی. اور تیسری بات کہ انسان نیکیوں کے پھیر لگا لے, نیک عمل کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے حتیٰ کہ نیکیوں کے پھیر لگ جائے, لیکن اگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ انسان پیغمبر کی توہین بھی کرے تو اللہ رب العزت ان سارے کے سارے نیکیوں کے سارے کے سارے انباروں کو تباہ و برباد کر دے گا. یہ توہین پیغمبر یہ انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے, جیسے کہ شیطان کی ساری سجدہ ریتیاں تباہ و برباد ہو گئی اور کوئی ایک سجدہ بھی اس کے ساتھ نہ آ سکا کیونکہ اس نے پیغمبر کی عظمت کو تسلیم کر کے اسے انکار کر دیا تھا. سو اللہ رب العزت نے اس کی ساری سجدہ ریتیوں کو اپنی بارگاہ سے رکھ اور نکال دیا اور فرمایا کہ فاخر فائن آ لے کر جان اگے راجوں میں تھی نکل جا کے آپ سے آنا تک تیرے گلے میں لانت کا دوس ہے, میں تیری عبادتوں کو کیا کروں, میں تیری ریاستوں کو تیرے مجاہدوں کو تیرے بچوں کو اور تیری اللہ اللہ کو اور تیری تسبیحات کو تیری مناجات کو میں کیا کروں. اگر پیغمبر توہین بھی تو کرتا رہے اور عبادت بھی کرتا رہے تو میں اس سے یہ توقع نہ رکھ کہ تیری نیکیاں میری بادہ میں قبول ہوں. تو عبادت کی قبولیت کا ایک سب سے بڑا راز وہی ہے کہ انسان بار بار جو غربت میں باہدر رہے. اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے لوگوں خبردار یہ بارگاہ محمد مصطفیٰ ہے, لا ترفعوا خبردار میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا لب یہ ہے کہ اپنی آوازیں بھی مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ کرو. وراثت بھرو نہ ہوں بھی قول ایک ہزار بار تم رواج اور اس طرح بند آواز چیزوں کو بار کر کے اس طرح مت تمہیں سزا دو کہ جس طرح وہ آپس میں پکارتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو سزا دیتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بار بار مصطفیٰ کی توہین ہو جائے اصل قدم چوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا. قرآن مجید کہتا ہے صحابہ اعمال حکم کہ تمہاری زندگی کی ساری کی ساری نیکیاں تباہ و برباد کر دی جائے. تو نیکیوں کے محفوظ رکھنے کا راز بار بار نبوت کا مدد ہے, جو بار بار مصطفیٰ کا موثق نہیں عمل کرنے والا نہیں وہ ہزاروں ڈاکوں حج کرتا پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اور چوتھی بات جو اس قصہ عالم سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ والوں کو حقیر جاننا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس مجرم کی اللہ پاک توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا. اللہ والوں کو جن کی نسبت اللہ کو ہو جائے, جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے, جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے, جو خالق کائنات کی بارگاہ میں مقام قرب پر فائز ہو جاتے ہیں, ان کو حقیر سمجھنا اور خود کو آلہ سمجھنا, ان کو وزنا سمجھنا, خود کو بہتر سمجھنا یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اس جرم کی تعداد کی اللہ پاک توبہ کرنے کی صلاحیت بھی ختم کر دیتا اور توبہ کرنے کی توحید بھی خالق کائنات کے انسان سے چھین لیتا ہے. کہ جیسے شیطان کے ساتھ ہوا کہ شیطان اس نے خود کو بہتر سمجھا تھا اور اللہ والے کو کو وکیل سمجھا تھا، سو اللہ پاک نے اسے توبہ کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیا، ختم کر دیا. جہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملا ایک بار، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے ملاقات ہوئی، شیطان ایک بار نوح علیہ السلام سے ملا اور کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، کیا میری موتی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات میں گزارش کر کے اللہ کو موت کر دیں. نوح علیہ السلام نے نگاہیں اٹھائیں اور عرض کیا، مولا شاید یہ شرمندہ ہو گیا ہے شیطان اور کہہ رہا ہے کہ میری موتی کی کوئی صورت ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں نور، اس شیطان کو اب بھی معافی مل سکتی ہے، اب بھی معاف کر سکتا ہوں، لیکن اس معافی کی شرط یہ ہے، وہی شرط ہو سکے تو کیونکہ آدم علیہ السلام ظاہری طور پر تیار نہیں ہے، صاحب قبر ہے، صاحب نظاہر ہے، تو وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے، میں آپ بھی اس کے گناہ معاف کر دوں. پیغمبر کی عظمت کو آپ بھی تسلیم کر لے، میں اس کے گناہ معاف کر دوں. اب چونکہ اس نے خود کو بہتر سمجھا، آٹا والے کو کمتر سمجھا تھا، ہم کا کہنے لگا کہ لوگ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا اور قبر کو سجدہ نہیں کیا، جب آدم میرے سامنے تھا، اس کا سراپا میرے سامنے، میں تو اس وقت میں نے سجدہ نہیں کیا، تو کیا میں قبر کو سجدہ کروں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ والوں کو وکیل جانتا ہے نا، تو توبہ کی توفیق بھی اسے چھین لیتا. اور پانچویں چیز جو اس عمل سے ثابت ہوتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب کو، آپ کو، ہم سب کو شیطان بہکاتا ہے، ظاہر بات سے بتاتا ہوں، تو شیطان کو کس چیز نے بہکایا تھا؟ ہم کو تو ہم کہتے ہیں ہمیں شیطان بہکاتا، بلاخر کوئی چیز تو جین میں جس نے شیطان کو بھی بہکایا ہو، تو شیطان کو کس چیز، جب ہم کا شیطان بہکاتا ہے تو شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ اس کا جواب وہ تفصیل کرواتے ہیں کہ شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا تھا، نفس نے بہکایا تھا، کہ جہاں شیطان کا دور بھی نہیں چلتا وہاں نفس انسان کو بہکاتا، اور جہاں سے سارے مار کر کرواتے ہیں کہ نفس کا حملہ شیطان کے حملے سے بھی بڑا حملہ ہوتا ہے، بڑا حملہ ہوتا ہے، یہ نفس کا شر شیطان کے سب سے بھی بڑا ہوتا ہے. سو اس نفس کو رام کرنا چاہیے، اس کو اپنی مٹھی میں لینا چاہیے، اور وہ عبادات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے اور خواہشات کے خلاف چلنے سے نفس قابو میں آتا ہے. تو شیطان کو اس نے تو اس کے نفس نے بہکایا، تو شیطان کا حملہ، نفس کا حملہ شیطان کے حملے سے بھی بڑا. اب دیکھتے ہیں سنتے ہیں نا کہ جب رمضان آتا ہے تو شیطان قید ہو جاتا ہے، اسے پاس انسان کو صرف شیطان قید ہو گیا. اب رمضان میں شیطان کے قید ہونے کے بعد اجود انسان گناہ شروع کرتا، کہ جب شیطان قید ہو گیا ہے اب وہ ایک نیکی کی بہار آنی چاہیے، سارے نیک ہو جانے چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر بھی جب شیطان قید ہے تو انسان پھر بھی گناہ کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان تو قید ہے مگر انسان کے اندر نفس تو وہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو گناہ رمضان میں ہوتی ہے شیطان تو قید ہو جاتا ہے، وہ گناہ انسان کے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور نفس کا حملہ شیطان کے حملے سے بڑا ہوتا ہے. اور چھٹی چیز جو اس عمر پر ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کا حکم ظاہر سے ہوتا، یہ بڑی اہم بات، شریعت کا حکم جب تک کوئی چیز مخفی رہے، جب تک کوئی چیز چھپی رہے، شریعت اپنا حکم اس پر لاگو نہیں کرتی، شریعت اپنے احکامات اس پر لاگو نہیں کرتی، کیونکہ وہ چیز چھپی ہے تو جیتا. شریعت کے احکام اس وقت لاگو ہوتے ہیں، لازم بات ہے کہ جب وہ عمل ظاہر ہو جائے، جب وہ عمل ظاہر ہو جائے. شیطان خالق کائنات کو خبر تھی کہ یہ خالق سجدہ نہیں کرے گا، وہ یہ لفظ جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا نا کہ یہ میرے حکم قبول کرے گا، ناپرمانی کرے گا، اللہ پاک کو خبر تھی نا، لیکن یہ جاننے کے باوجود اللہ پاک نے اپنی بارگاہ سے نکالا نہیں. اللہ پاک جانتا ہے اس کو خبر کہ یہ میری ناپرمانی کرے گا، یہ آدم کو سجدہ نہیں کرے گا، یہ کہے گا کہ میں بہتر ہوں، آدم آدم کا آسنا کے اپنی بہتری کے دائر دے گا اور سجدہ نہیں کرے گا. آج کے کائنات کو خبر تھی، لیکن خبر ہونے کے باوجود اللہ پاک نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا، مسلسل عبادت کرتا رہا، کرتا رہا، بلکہ اللہ پاک اس کو درجہ دیتا رہا، جو بھی عبادت کرتا رہا درجہ دیتا رہا، اللہ پاک برکت بناتا رہا، حکومت دیتا رہا، اللہ پاک اس کو عروج دیتا رہا. خبر تھی کہ یہ گناہ کر نافرمانی کے عبادت کو سجدہ نہیں کرے، لیکن اس کے باوجود خالق کائنات اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا وہ گناہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، اس کا گناہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، خبر کی مگر نکالا نہیں۔ جہاں یہ بات کرتے بچاؤں کے بعد نظام کی اعتراض کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مناظر بھی ہوتے تھے، مدینہ پاک میں مناظر بھی ہوتے تھے، تو اگر حضور جانتے تھے تو مناظر کی ان کو نکالا کیوں نہیں؟ اس سے ثابت ہوا کہ حضور کو علم نہیں تھا۔ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں نادانی کی بنا پر، اگر وہ منافق تھے ان کو نکالنا چاہیے تھا، جب حضور کی بارگاہ میں آتے رہے، مدرسوں میں شریک ہوتے رہے، معاملات میں شریک ہوتے رہے، مشوروں میں شریک ہوتے رہے، اور لین دین سال کے بعد معاملات تھے، تو یا اگر حضور جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں تو ان کو نکالا کیوں نہ تھا؟ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ جہاں وہی اعتراض جہاں بھی واقع ہوتا، اگر اللہ پاک جانتا تھا کہ شیطان نافرمانی کرے گا تو اس کو نکالا کیوں نہ تھا؟ معاذ اللہ، کیا اگر حضور کو علم نہ تھا تو کیا خدا کو بھی علم نہ تھا؟ تو جس طرح اللہ پاک کو علم تھا، علم کے باوجود اپنی بارگاہ میں رکھا، اس لیے کہ گناہ بھی ظاہر میں ہوا تھا، اس لیے حضور کو بھی خبر تھی کہ کون کون منافق ہے، لیکن نکالا اس لیے نہیں کہ ان کی منافقت ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، خبر تھی اس طرح کو، خبر تھی کہ کون کون منافق، خبر تھی کہ کون کون منافق ہے لیکن نکالا نہیں۔ تو یہ کہنا کہ ان کو بھی نہ بنا تھا، ان کو خبر نہ تھی کہ نادانی ہے، پھر تو یہ اعتراض معاذ اللہ خدا پر بھی ہوتا ہے کہ خدا کو بھی خبر نہیں معاذ اللہ، اگر خدا کو خبر ہوتی تو نکال دیتا پہلے شیطان کو، نہیں، شریعت کا حکم ظاہر سے ہوتا ہے، جب تک گناہ ظاہر نہ ہو شریعت اپنا حکم لاگو نہیں کرتی، تو سو ان کی مراد کا ظاہر نہیں ہوتی، جب ظاہر ہو گئی اب اللہ کو آپ کی طرف سے کہہ رہا میں محبوب، یہ تو مناسب صحیح بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ایک ایک کا نام لو اور نام لے کر ان کو اپنی بارگاہ سے نکالو، جب مناسب ظاہر ہو گئی تو مصطفیٰ نے بھی نکال دیا، جب شیطان ظاہر ہو گئی تو رب نے بھی شیطان کو نکال دیا، رب نے بھی نکال دیا۔ یہ وہ امور تھے، چار امور تھے، اور بھی بہت سے شمار باقی لیکن آگے چلتے ہیں کہ جو اس حصہ کے ثابت ہوتے ہیں، کچھ کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، مطلب یہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ، کچھ چیز کچھ چیزیں ہیں ان کا تعلق احمد کے ساتھ ہے۔ اب بہت سی یعنی عبادات ہماری جو ہم کرتے ہیں، جو اس گو سے ان کا تسلسل ثابت ہوتا ہے، خردان علیہ السلام کے کسی نے وہ عبادات ملتی ہے جو ہم آج کرتے ہیں، مطلب وضو تو ہم کرتے ہیں، وضو تو ہم کرتے ہیں، یہ وضو ہم یاد کر چکے ہیں کہ سب سے پہلی بار اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا تھا کہ فرشتوں اس عرش کے نیچے ایک نہر ہے وہاں پر وضو کرو، تو فرشتوں نے کہا تھا مولا کیسے کریں، اللہ پاک نے اس وضو کا طریقہ ان کو سمجھایا، وہ فرشتے جو نے کہا تھا کہ مولا ہم یعنی تو کیا اس انسان کو کیسا کرے گا جو زمین پہ جا کے گنگا فساد کرے گا، آپ فرشتوں کو اس جواب پر لگا دی عرض مولا ہم معافی چاہتے ہیں بتائیں وضو کرو، وہ وضو پہلی بار فرشتوں کو عرش کے نیچے ایک نہر سے کروایا گیا، طریقہ بتایا گیا، ادھر وضو ہوا ادھر ان کی یعنی معافی کا اعلان ہو گیا، اور اس طرح کا مولا کی جان رحمت ہمارے لیے ہے، فرمایا نہیں یہ تحفہ ہے میرے محبوب کی امت کے لیے، جو بھی وضو کا عمل کرے گا میں گناہ معاف کروں گا، وہ آپ کا اب آسان ہوتی ہے، آسان اب آسانی بھی پہلی بار کب ہوئی، جب آدم علیہ السلام زمین پہ آئے وحشت محسوس ہوئی، اندھیرا تھا راحت کی وحشت محسوس ہوئی، سو جبریل امین آ کر افغان ہوئی، اور جب اشد اللہ محمد رسول اللہ رہا تو نام محمد کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے دل سے وحشت کو دور کر دیا، اور روزے وہ کیا آدم علیہ السلام کے فضو سے ثابت، اور میں نے بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام پر تین مہینے کے روزوں کی شریعت نازل ہوئی، تین مہینے کے روزوں کی شریعت اور احکام نافذ ہوئے، اکیس روز آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ جسم کا ایک حصہ سیاہ ہو گیا ہے، تاریخ ہو گیا، اگلا دن ہوا جسم دو گنا تاریخ ہو گیا تھا، سیاہ ہو گیا تھا، تیسرا دن ہوا سارے کا سارا جسم یعنی ایک تل تل سینے پر تھا، تل سینے پر نمودار ہوا، وہ اتنا پھیلا کہ تین دن کے اندر اس کی سیاہی سارے جسم پر پھیل گئی، اب عرض کی مولا کہ کیا حکمت ہے، یہ کوئی اور آسان ہے، جبریل امین حاضر خدمت ہو گیا اور اب کہتے ہیں کہ ایسا کہ پیغمبر تین روزے رکھ لیے، آدم علیہ السلام نے ایک روزہ رکھا تو ایک فیصد ایک حصہ جسم سفید ہو گیا، دوسرا روزہ رکھا دوسرا حصہ سفید ہو گیا، تیسرا روزہ رکھا جسم سارے کا سارا سفید ہو گیا، اور یہ وہ تین روزے ہیں کہ جنہیں ایام بیس کہا جاتا، ایام بیس کہا جاتا، یعنی ہر چاند کے مہینے کی 13, 14, 15 کے جو روزے رکھے جاتے ہیں، یہ ان کا تعلق حضرت یاد رکھنے کی طرح کے ساتھ، کہ پہلی سب سے پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے کہ سارا جسم ان کا نور و نور ہو گیا، اس طرح طواف طواف کعبہ کسی دور میں ثابت کر سکتے کرتے تھے، آدم علیہ السلام نے حج کیا طواف کیا ہو، اور پھر جو حج اسمد ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا، آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، اور یہ جس مقام پر حجر اسمد رکھا گیا کہ اتنا نور والا تھا، اتنی چمک والا تھا، اتنی روشنی تھی کہ جہاں جہاں تک حجر اسمد کی روشنی جاتی تھی حرم کی حدود بھی وہاں تک متعین ہو، جہاں وہاں تک حرم کی حدود متعین ہوگی، وہاں چمکتا تھا، یہ کہ مسلموں کے ہاتھ لگتے رہے تو ان کے منحوس ہاتھ لگنے کی وجہ سے یہ بھی سیاح ہو گیا، تاریخ ہو گیا، اور خاص طرح سے انسان کے دل بھی اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے، یہ چمکنے والا ہے، لیکن جب غلط خواہشات اس دل میں پیدا ہوتی ہیں تو جس طرح مسلم کے غلط ہاتھ لگنے سے یہ سیاح ہو گیا، غلط خواہشات اور شہباز سے تیرا دل بھی تاریخ ہو جاتا ہے، تاریخ ہو جاتا ہے، تو حجی اس وقت دو کسی دور تین عطائے موسا، موسیٰ علیہ السلام کہا تھا وہ بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی جنت سے آیا تھا، دس دس اس کی لمبائی، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت سے اترا تھا، اور چلتا 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 گیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، یہ بھی جنت سے آیا تھا، اس کا اور عبادات، اور پھر جب آپ کی توبہ قبول ہو گیا تو آدم علیہ السلام کی فجر کا وقت تھا، فجر کا وقت تھا، دن دسما تھا یعنی یوم عاشور تھا، دس محرم تھی، دن جمعہ کا تھا اور وقت فجر کا تھا، جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، دس محرم تھی، یوم عاشور تھا، دن جمعہ کا تھا اور وقت صبح کا تھا، فجر کا تھا، صبح سات کا وقت تھا، جب توبہ قبول توبہ کی قبول جب سمجھتا آیا تو دن دسما کے اللہ بات کو یہ دسواں دن، یہ بہت یعنی یوم عاشور اس سے محبت ہے، اس سے بڑی محبت ہے، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اس وقت بھی دن دسواں تھا اور آنے والی رات گیارہویں تھی، آنے والی رات گیارہویں تھی، تو یہ گیارہویں رات اللہ کے بندوں پر خوشخبری اور سکون کی رات بن کے جلوہ گر ہوتی رہی، تاریخ ثابت، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو دن دسواں تھا یعنی سات محرم یوم عاشور تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے سے لگی وہ بھی دس محرم تھا، دن دسواں تھا، رات گیارہویں تھی، اور جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے وہ بھی دس محرم تھا، دن دسواں تھا، رات گیارہویں، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی وہ بھی دس محرم، دن دسواں تھا، رات گیارہویں، اور پھر جب حضرت یعقوب حضرت یوسف سے ملتے ہیں ملاقات ہوتی ہے وہ بھی دن دسواں تھا، رات گیارہویں، حضرت ایوب علیہ السلام جب اللہ پاک نے ان کو شفا دی وہ بھی دس محرم، تین دسواں تھا، رات گیارہویں تھی، اور اللہ پاک نے حضرت امام حسین کو جب شہادت عظمیٰ کا تاج پر پہنایا دن دسویں محرم کا تھا، رات گیارہویں، اللہ پاک نے دس محرم سے بڑی محبت کری، اور گیارہویں کی رات اللہ کے بندوں پر خوشخبری کی رات بن کے جلوہ گر ہوتی رہی، اور امام خدا عیسائی فرماتے ہیں کہ اوپے بعد رضی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کی بات میں پسار ہوا تو اس وقت بھی خیال بھی تھی، اسی خیال بھی کی یاد میں آج بھی بغداد کی آج کی اوپے پا کر کے ہر مہینے گیارہ بنا دی، اب گیارہویں یہ تو گیارہویں ہم مناتے ہیں، اس پر ابھی پچھلے دنوں یعنی ابھی ہفتہ ہوا ہے، ایک ہفتہ بھی رکھتا ہوا ہے جہاں گیارہویں منعقد ہوئی، اور گیارہویں شریف کے موضوع پر کہ گیارہویں ہم کیوں مناتے ہیں اور گیارہویں کیا اثر کیا ہے، یہ میں نے قرآن اور سنت سے اس کو ثابت کیا ہے، وہ بہتر ویڈیو بنا ہے، یہ طارق صاحب ہیں ویڈیو ہمارے بنانے والے بھائی، اگر کسی کو چاہیے وہ سنے، وہ آپ سے سننے والی چیز، ان سے وہ بہتر آپ حاصل کریں، ان کو نام لکھوا دیں وہ لوگ چاہتے ہیں، اس کو سنے، وہ سننے والی گیارہویں کیا چیز ہے اور گیارہویں ہم کیوں مناتے ہیں، اور گیارہویں کے اندر پائے جانے والے اثار اور روز کیا کیا، گیارہویں رات اللہ پاک مجھے بہت پسند، آج والے اسلام کی توبہ قبول ہوئی، تین دسواں رات کی آدمی تھی، جو میں عشور وقت نارے فجر کا تھا، سب آدم علیہ السلام نے توبہ قبول ہونے کی خوشی میں اللہ اللہ رب العزت کی بات کا ہمیں دو رقم نماز نفل شکرانے کے عذاب کیے اللہ پاک کو نفل اتنے پسند آئے امت ہے مصطفیٰ کے لیے ہمیشہ کے لیے نفلوں کو نماز فجر بنا نماز فجر بنا اور یہ نماز فجر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد رہے کہ جب قربانی جب آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے تو توبہ قبول ہونے کی خوشی میں آپ نے دو نوافل ادا کیے اللہ پاک نے ان نوافل کو اتنے پسند آئے کہ امت مصطفیٰ کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کو نماز فجر بنا کہ وہ نماز فجر ادا کر کے میرے آدم علیہ السلام کی وہ یاد کر اس کو تازہ کر دیا نماز فجر بنا دیا اپنے بندے کے نفل سے امت مصطفیٰ کے لیے فرض بنا دی نماز فجر بنا دیا آپ یہاں سے یعنی دیگر نمازوں کی حکمتیں بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ایک موضوع مکمل ہو جائے نماز فجر کی ایک حکمت یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے یعنی وہ دو نماز کی طرف کا اور دوسری حکمت یہ ہے نماز فجر کی کہ ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو
اس رب کو سجدہ کرو کہ جس کی بارگاہ میں کبھی کوئی سوال نہیں ہوگا اس کو سمجھ رہا. تو حکمت یہ تھی, نسبت موت کی حکمت یہ تھی. اسی طرح یہ جو نماز ہے, نماز اثر کی نسبت یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ, عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے, دیکھا بستی تباہ ہو چکی ہے. تیسرے پارے کے پہلے رکوع میں جواب دیا, اور اللہ مرا اللہ پر یتیم ہے اپ یتیم اللہ کا وہ قال انا جہاد اللہ بعد موت ارش والا اس بستی کو کیسے دلا دے گا. اللہ آپ نے عزیر علیہ السلام پر موت وارد کر دی, 100 سال تک حالت موت میں رکھا, ان کا ایک لگا تھا. قال انا جہاد اللہ بعد موت بابا اور کے پہرا ثم بعد قال قمر بھی 100 سال ہوتا رکھنے کے بعد حالت موت میں رکھنے کے بعد ذکر کیا. تو ہے کہ عزیر کتنی دیر تک اس حالت میں رکھے, تب تک یہ مولا لیکن تو لوگوں کو آ جاؤ ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ. اللہ پاک نے نہیں بل نبیس کا کہتا عام, بلکہ تو پورا 100 سال اس موت کی حالت میں رہا, 100 سال حالت میں موت میں رہا, اور 100 سال کے بعد ہم نے یہ سیدھا کیا. اب جب وہ سیدھا ہوئے ایک تفصیلی واقعہ, اور اس آیا کے اندر ایک اتنا بڑا سر اور راز پوشیدہ ہے شب معراج کے حوالے سے. یعنی حضور اسلام جب شب معراج پر گئے تو ہم سنتے ہیں کہ زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی گرم تھا, پانی بھی بہہ رہا تھا. جی اب حضور معراج پر گئے یعنی بیت المقدس میں گئے, انبیاء کو جماعت کروائی, کیا آسمان پر گئے, دوسرے پہ گئے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں تک گئے, نبیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, پھر سدرا پر جبریل سے گفتگو ہوتی ہے, پھر اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے, پھر جنت کی سیر کرتے ہیں, دوزخ کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو آخر میں کچھ وقت تو لگا ہوگا نا, لیکن یہ کیا کہ زنجیر بھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا, پانی بھی بہہ رہا تھا, اور اس کے اندر جو پیاس اس کے اندر پایا جانے والا راز وہ اس آیا ہے کریمہ سے ثابت ہوتا, جس پر شاید کہ ہم کبھی مناسب کسی موقع پر بیان کریں گے. تو عزیر علیہ السلام کو زندہ کر دیا, اور سمے تو عزیر کتنے دیر رہا, مولا دن کے دن کا تو سمے تھی, 100 برس تک سہارت کے موت میں رہا, اور جتنا 100 سال کے بعد ہم نے تجھے زندہ کیا ہے اسی طرح ہم اس بچی کو بھی زندہ کریں گے, اسی طرح اس کو بھی حیات دیں گے. تب آپ نے دوبارہ حیات ملنے میں اور اس مشاہدے اور اللہ کی ذات پر ایمان کے زیادہ مضبوط ہونے کی خوشی میں 4 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کے اللہ پاک نے ان کے نماز میں شکرانہ محمد مصطفیٰ کے لیے نماز اثر بنا دیا, تو نماز اثر بن گئے. اب یہ نسبت ہے پیغمبر کے ساتھ نماز کی, اس کا تعلق اس کی نسبت حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ. اب ایک حکمت ہے نماز اثر ایک وقت کی, ایک حکمت ہے وہ نسبت کی, یہ حکمت ہے. اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے, یہ بڑی اہم بات, انسان جب قبر میں جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے, ہمارا رب تیرا رب کون سا ہے, اس سے بکھا دیا روح آتی ہے, اس سے بکھا دیا ہمارا رب تیرا رب کون سا ہے, آپ ان لوگ کا دین کون سا, سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. اب وہ جو وقت قبر کے اندر سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے, وہ جو وقت ہوتا ہے وہ کین نماز اثر کا وقت دکھایا جاتا ہے. بات سمجھنے والی ہے کہ قبر کے اندر جب سوال و جواب ہوتی انسان اٹھ کے بیٹھتا, اس کے اندر یعنی روح آتی ہے اور اللہ اس کو اٹھا کے بٹھاتا ہے سوال و جواب کے لیے, تو عین اس کے سامنے یعنی سورج کے غروب ہونے کا منظر ہوتا ہے, سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے, یہ اس کو دکھایا جاتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے. یعنی وہ جو قبر کے جو یعنی 4 دیواری ہوتی ہے وہ نگاہ کو اٹھا دی جاتی ہے, اور نگاہ اتنی تیز ہو جاتی ہے ہلکی نگاہ تک, یعنی ایک سما اور یعنی منظر نظر آتا, اور انسان یہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا. اب اس وقت کے اندر اس نماز کو لازم کرنے کی حکمت یہ ہے کہ انسان اس نماز کا نماز اثر کی یعنی اس دوران نماز کا عادی ہو جائے, نماز اثر کا عادی ہو جائے. اور اس میں ایک حکمت یہ ہے, یہ کہ اللہ کا کرم ہے انسان پر بندے پر رہنا چاہیے نماز اثر, کہ انسان جب اس کا عادی ہوگا قبر میں جائے گا اٹھا کے بٹھایا جائے گا اپنی آنکھوں کے سامنے یعنی سورج کو ڈوبنے کے قریب دیکھے گا, اور اس کے ساری زندگی نماز کے اثر پڑتا رہا, نماز کے اثر ادا کرتا رہا, ساری زندگی اس وقت میں اللہ کے حضور سجدہ کرتا رہا, اور دنیا کا کوئی کام, دنیا کی کوئی مصروفیت, دنیا کا کوئی معاملہ, اولاد کا کوئی معاملہ, اس وقت میں اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنے سے اسے کوئی نہ روک سکا. تو چونکہ عادت بن چکی ہوگی کہ دیکھا دنیا میں دیکھتا تھا کہ سورج غروب ہونے والا ہے, فوراً بھاگ کر ہر چیز چھوڑ کر نماز کی طرف لپکا تھا, نماز ادا کرتا تھا. تو اس وقت میں بھی کہ جب وہ دیکھے گا کہ سورج غروب ہونے والا ہے فرشتے پوچھتے ہیں کہ ان کی طرف دھیان نہیں اللہ نے چھوڑ کر بغیر سوال و جواب کے فرشتہ وہاں چلے جاتے ہیں. اور انسان بغیر حساب سے بچا جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطی, کہ نمازوں کی حفاظت کرو, بالخصوص جو درمیانی نماز ہے یعنی نماز فرض ہے. اس میں حکمت یہ ہے, نسبت عزیر علیہ السلام سے حکمت یہ ہے. اور جو نماز مغرب, اس کی نسبت حضرت ایوب علیہ السلام سے. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی شفا عطا کی تو یعنی بہت بیمار رہے, جب اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں چار نفر شکرانے کی ادا کرنا چاہا. چار نفر, لیکن ابھی کمزوری تھی, ابھی نفاہت تھی, کمزوری تھی, چار نفر پورے نہ کر سکے کہ تین رکعتیں مکمل کی, چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے, بیٹھ گئے. تو وہ جو تین نفر پڑھ کر سلام دے دیا, اللہ کو وہ نفر اتنے پسند آئے, امت مصطفیٰ کے لیے ہمیشہ کے لیے اسے نماز مغرب بنا دیا. نماز مغرب بنا دیا. اس کی نسبت حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ نماز مغرب. اور پھر جو نماز عشاء ہے, اس کی نسبت سرور کائنات علیہ السلام سے. پھر جب حضور علیہ السلام نے پہلی بار نماز ادا کی تو وہ نماز عشاء تھی. اس کی نسبت حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہے, حضور کی ذات کے ساتھ ہے. فجر, اس کی نسبت آدم علیہ السلام کے ساتھ. ظہر, اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. نماز عصر, اس کی نسبت حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ. مغرب, اس کی نسبت حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر اس وقت کے اندر نماز کے لازم ہونے کی ایک حکمت یہ بھی, نسبت حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ, حکمت یہ ہے کہ اس وقت میں یعنی سارے انسان اللہ پاک کی نعمتیں استعمال کرتا ہے, اللہ پاک کی رحمتیں برستی انسان پر. کبھی اللہ رزق دیتا ہے, کبھی اللہ کوئی مراد پوری کرتا ہے, کبھی اللہ کسی انداز سے کرم کرتا ہے. سارا دن اللہ کی رحمتیں استعمال کرتے, اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے گزر جاتا ہے. اب اللہ پاک چاہتا ہے کہ انسان میری نعمتوں کا شکر بھی کر. اب جو ساری نعمت پر ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکا, اب جب سورج غروب ہو گیا اور دن رخصت ہو گیا, اس وقت کے اندر نماز مغرب پر فرض کر دیا تاکہ انسان ایک بار نماز مغرب پڑھ لے, دن بھر کی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے, ساری نعمتوں کا شکریہ. اور پھر حضور علیہ السلام کی نسبت کی طرف نسبت ہے نماز عشاء کی. اور یہ وہ وقت ہے شام کے بعد وقت کے جب مختلف قسم کی بنائیں, مختلف قسم کے یعنی مخلوقات, شریر مخلوقات زمین پہ نکلتی ہیں, اپنے کسانوں سے نکلتی ہیں, انسانوں کو تکلیف پہنچانے کا پہنچنے کا اندیشہ ہوتا. اس لیے حضور نے سمایا کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دو, کیونکہ وہ وقت مختلف قسم کے شریر قسم کی جنات اور شیاطین کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے, نکلنے کا وقت ہوتا ہے. اس لیے حضور نے بچوں کو باہر نکلنے سے سمایا کہ ان کو باہر نہ نکلنے دو تاکہ ان کے اثرات سے بعد اثرات سے تمہاری اولاد محفوظ رہے. تو اس وقت کے اندر نماز عشاء جو شخص ادا کر لیتا ہے, خالق کائنات ان بناؤ سے اذیتوں سے اس بندے کو محفوظ فرما دیتا ہے خالق کائنات. اور آقا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یعنی وہ لوگ جو نماز عشاء کی نمازیں نہیں پڑھتے, آقا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یعنی مجھے خالق کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اگر مجھے انسان نکل پر رحم نہ ہو تو میں جی چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ نماز عشاء ادا نہیں کرتے, جو تو ساری نمازوں کی تقی ہے. سو اللہ رب العزت ہمیں ان عبادات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ عبادات ان کی نسبت اللہ پاک کے بندوں کے ساتھ ہے, اور نسبتوں کے ساتھ ساتھ ان میں حکمتیں بھی ہیں. اور اللہ پاک میں حکمتوں کو سمجھنے اور یہ عبادت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان شاء اللہ آئندہ جمعہ اسی حوالے سے یعنی نماز کے اندر پائے جانے والے اثار و رموز, کہ نمازیں پانچ بھی کیوں فرض ہوئی, چار بھی ہو سکتی تھی, چھ بھی ہو سکتی تھی, بھئی اور بھی یعنی سات آٹھ بھی ہو سکتی تھی, تین بھی ہو, لیکن پانچ نمازیں بھی کیوں فرض ہوئی اور اس سے کیا کیا حکمت اللہ پاک کی پوشیدہ ہے ان شاء اللہ. اور یہ کہ نماز کے اندر پائے جانے والی رغبتوں کی حکمتیں کیا ہیں, کسی کے دو فرض, کسی کے تین فرض, کسی کے چار فرض. تو ان رغبتوں کی حکمتیں نماز کے اندر پائے جانے والے دیگر اثار و رموز ان شاء اللہ میں جذبہ بیان کریں گے, تاکہ ہمارا موضوع مکمل ہو جائے. جب یہ موضوع مکمل ہو جائے گا ان شاء اللہ پھر ہم دوبارہ اپنے موضوع پر اگلا جو موضوع یافتہ صاحب بھی علیہ السلام اس کی طرف بڑھ جائیں گے. اور یہ یعنی اس سمجھ سے بیان کے لیے کرنا مقصود ہے کہ صرف یعنی ہم نسل کے لیے کسی اور کہانی کے طور پر یعنی ہم بیاض کے سلسلے نہیں شروع کیے, بلکہ ان کے اندر پائے جانے والے اثار و رموز اور عبرتیں اور سبق ہمیں اس کو پڑھنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ باقی بیان میں نظم ہوگا. اللہ پاک ہمیں اپنے کام کے ساتھ سمجھنے اور ان پر کار بند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نصیحت
Thank you. یاد نہیں تو میں ہمیشہ نہیں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت کا ذکر ہو تو خود کو خیال میں اور اس میں تصور میں خود کو اس سے ہی حرم کے اندر کعبے کے سامنے موجود پائیں, اور اگر آپ کے دو جہاں کی بارگاہ میں درودوں کے بجے اور سلاموں میں توفے پیش کرنی ہو یا نعت پڑھنی ہو تو خود کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے روحانی طور پر اس کو موجود, اور یہ عقیدہ یہ تصور رکھیں, اور ہمارا عقیدہ ہے آقا ہماری پکار کو سنتے بھی ہیں اور حضور ہمیں پہچانتے بھی ہیں, پڑھنے والوں کو حضور سنتے بھی ہیں اور پڑھنے والوں کو حضور پہچانتے ہیں. تو آنکھیں بند رکھیں, آنکھیں بند رکھیں, آنکھیں بند رکھنے سے شخصی پیدا ہوتی ہے اور جھوم کر بدن کے عالم میں ذوق کے عالم میں ارد گرد سے بے یاد ہو جائیں. آنکھیں بند رکھیں, خود کو روزے رسول کا تصور کریں اور آپ آپ بند کر بیٹھیں اور آپ کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر پڑھیں
I'm
جنت میں ہے اور سب سے بڑا محافظ انسان کا خود رب کائنات ہے اور تم کو اللہ کی امان اور حفاظت میں تصور کرتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ جھوم جھوم کے پڑھیں
تو میرا رکھوایا سائی تم میرا رکھوایا
لیکن مولا ہمیں یقین ہے
تم میرا رکھوالا